بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 20 مئی 2019 ہے، یہ اسفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب گلزار اردو لازمی حصہ دوم 12ویں جماعت کے لیے، جس کے کل صفحات کی تعداد 192 ہے، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے ہمارے نمبر 03212138225 پر یا ہماری ویب سائٹ www.asofa.org www.alsuffa.org پر رابطہ کریں۔ پارٹ 1، گلزار اردو لازمی حصہ دوم 12ویں جماعت کے لیے۔ جملہ حقوق بحق سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ محفوظ ہیں۔ تیار کردہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو سندھ، منظور کردہ وفاقی وزارت تعلیم شعبہ نصاب حکومت پاکستان اسلام آباد۔ بطور واحد درسی کتاب برائے اعلیٰ ثانوی مدارس صوبہ سندھ۔ سال اشاعت جون 2012، ایڈیشن فرسٹ، تعداد 5000، قیمت 52 روپے۔ ناشر رائل کارپوریشن کراچی۔ نگران اعلیٰ پروفیسر عبدالسلام خواجہ، چیئرمین سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ۔ نگران شفیع محمد چانڈیو۔ مؤلفین ڈاکٹر عبدالسلام، ڈاکٹر عبدالحق کاسونجوی، شاہد عشقی، خالد وہاب، ساقی جاوید، محمد ناظم علی خان ماتلوی۔ مطبوعہ حمید پرنٹنگ پریس کراچی۔ فہرست: حصہ نثر افسانے، سعادت حسن منٹو نیا قانون، غلام عباس مجسمہ، اشفاق احمد چور، انتظار حسین ہم سفر، غلام ربانی آگرو، ڈاکٹر حسرت کاس کاس گنجوی بدلہ، ڈرامہ امتیاز علی تاج، آرام و سکون مرزا ادیب، سمندر کا دل۔ سوانہ اور شخصیت سید سلمان ندوی، سیرت محمدی کی جامعت مولوی عبدالحق، محسن الملک، مرزا فرحت اللہ بیگ، ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، رشید احمد صدیقی، مولانا محمد علی جوہر، چراغ حسن حسرت، شفاء الملک مرحوم، شاہد احمد دہلوی، مولوی عبدالحق۔ مضامین: سر سید احمد خان، عزم جزم، مولانا الطاف حسین حالی، اسلام میں گداگری کی مذمت، مولانا صلاح الدین احمد، چند لمحے سجاد حیدر کے ساتھ، ڈاکٹر سید عبداللہ، اردو ذریعہ تعلیم، حمید عسکری، جابر بن حیان ایک نامور مسلمان سائنسدان، ڈاکٹر حفیظ الرحمان صدیقی مواصلات کے جدید ذرائع، محمد ناظم خان ماتلوی۔ آؤ سب مل کر کوشش کریں۔ حصہ نظم: مولانا الطاف حسین حالی حمد، ابوالاثر حفیظ جالندری نعت، غزلیات میر تقی میر، خواجہ میر درد، مرزا اسد اللہ خان غالب، مومن خان مومن، مولانا الطاف حسین حالی، علامہ اقبال، حسرت موہانی، فیض احمد فیض۔ منظومات: نذیر اکبر آبادی، اسرار قدرت، اکبر الہ‌آبادی، اکبر اور مغربی تعلیم، احسان دانش، جشن بیچارگی، جوش ملی آبادی، شکست زندہ کا خواب، اختر شیرانی، اودیس سے آنے والے بتا، ابوالاثر حفیظ جالندری، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی، اسرار الحق مجاز، رات اور ریل، سید ضمیر جعفری، ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں۔ ترجمہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ۔ سرما روئی، تیسری داستان۔ حصہ نثر: نیا قانون، سعادت حسن منٹو 1912 تا 1955۔ منگو کوچوان اپنے اڈے میں بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا، گو اس کی تعلیمی حیثیت صفر کے برابر تھی اور اس نے کبھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے دنیا بھر کی چیزوں کا علم تھا۔ اڈے کے وہ تمام کوچوان جن کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی تھی کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، استاد منگو کی وسیع معلومات سے اچھی طرح واقف تھے۔ پچھلے دنوں جب استاد منگو نے اپنی ایک سواری سے اسپین میں جنگ چھڑ جانے کی افواہ سنی تھی تو اس نے گاما چودھری کے چوڑے کندھے پر تھپکی دے کر مدبرانہ انداز میں پیشن گوئی کی تھی، دیکھ لینا چودھری، تھوڑے ہی دنوں میں اسپین میں جنگ چھڑ جائے گی۔ اور جب گاما چودھری نے اس سے یہ پوچھا تھا کہ اسپین کہاں واقع ہے تو استاد منگو نے بڑی متانت سے جواب دیا تھا، ولایت میں، اور کہاں، اسپین میں جنگ چھڑی۔ اور جب ہر شخص کو اس کا پتہ چل گیا تو اسٹیشن کے اڈے میں جتنے کوچوان حلقہ بنائے حقہ پی رہے تھے، دل ہی دل میں استاد منگو کی بڑائی کا اعتراف کر رہے تھے۔ اور استاد منگو اس وقت مال روڈ کی چمکیلی سطح پر تانگا چلاتے ہوئے اپنی سواری سے تازہ ہندو مسلم فساد پر تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ استاد منگو کو انگریزوں سے بہت نفرت تھی، اور اس نفرت کا سبب تو وہ یہ بتلایا کرتا تھا کہ وہ طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں، مگر اس کے تنفر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چھاؤنی کے گوروں سے بہت ستائے کرتے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے ان کا رنگ بھی بالکل پسند نہ تھا۔ جب کبھی وہ گورے کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتا تو اسے متلی سی آ جاتی۔ نامعلوم کیوں وہ کہا کرتا تھا کہ ان کے لال جھریوں بھرے چہرے کو دیکھ کر مجھے وہ لاش یاد آ جاتی ہے جس کے جسم پر سے اوپر کی جھلی گل گل کر جھڑ رہی ہو۔ جب ایک روز استاد منگو نے کچہری سے اپنے تانگے پر دو سواریاں لا دیں اور ان کی گفتگو سے اس کو یہ پتہ چلا کہ ہندوستان میں جدید آئین نافذ ہونے والا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ مارواڑی جو کچہری میں اپنے دیوانی مقدمے کے سلسلے میں آئے تھے، گھر جاتے ہوئے جدید آئین یعنی انڈیا ایکٹ کے بارے میں آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ سنا ہے 1 اپریل سے ہندوستان میں نیا قانون چلے گا، کیا ہر چیز بدل جائے گی؟ نہیں، ہر چیز تو نہیں بدلے گی، مگر کہتے ہیں کہ بہت کچھ بدل جائے گا اور ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی۔ کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا؟ ان مارواڑیوں کی بات چیت استاد منگو کے دل میں ناقابل بیان خوشی پیدا کر رہی تھی۔ وہ اپنے گھوڑے کو ہمیشہ گالیاں دیتا تھا اور چابک سے بہت بری طرح پیٹا کرتا تھا، مگر اس روز وہ بار بار پیچھے مڑ کر مارواڑیوں کی طرف دیکھتا اور اپنی بڑھی ہوئی مونچھوں کے بال ایک انگلی سے بڑی صفائی کے ساتھ اونچے کر کے گھوڑے کی پیٹھ پر باگے ڈھیلی کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتا، چل بیٹا چل، ذرا ہوا سے باتیں کر کے تو دکھا دے۔ مارواڑیوں کو ان کے ٹھکانے پر پہنچا کر اس نے انارکلی میں دینو حلوائی کی دکان پر آدھا سر دہی کی لسی پی کر ایک بڑی ڈکار لی اور مونچھوں کو منہ میں دبا کر ان کو چوستے ہوئے ایسے ہی بلند آواز میں کہا، ہاں تیرے ایسی کی تیسی۔ شام کو جب اڈے کو وہ لوٹا تو خلاف معمول اسے وہاں اپنی کوئی جان پہچان کا آدمی نہ مل سکا۔ یہ دیکھ کر اس کے سینے میں ایک عجیب و غریب طوفان برپا ہو گیا۔ آج وہ ایک بڑی خبر اپنے دوستوں کو سنانے والا تھا، بہت بڑی خبر، اور اس خبر کو اپنے اندر سے باہر نکالنے کے لیے وہ سخت مجبور ہو رہا تھا، لیکن وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ آدھے گھنٹے تک وہ چابک بغل میں دبائے اسٹیشن کے اڈے کی آنی چھت کے نیچے بے دلی کی حالت میں ٹہلتا رہا۔ اس کے دماغ میں بڑے اچھے اچھے خیالات آ رہے تھے۔ نئے قانون کے نفاذ کی خبر نے اس کو ایک نئی دنیا میں لا کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اس نئے قانون کے متعلق جو 1 اپریل کو ہندوستان میں نافذ ہونے والا تھا اپنے دماغ کی تمام بتیاں روشن کر کے غور و فکر کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں مارواڑی کا یہ اندیشہ، کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا، بار بار گونج رہا تھا اور اس کے تمام جسم میں مسرت کی ایک لہر دوڑا رہا تھا۔ وہ بے حد مسرور تھا، خاص کر اس وقت اس کے دل کو بہت ٹھنڈک پہنچتی جب وہ خیال کرتا کہ گوروں، سفید چوہوں کی تھوتنیاں نئے قانون کے آتے ہی بلوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی۔ وہ گوروں کو سفید چوہوں کے نام سے یاد کرتا تھا۔ جب نتھو گنجا پگڑی بغل میں دبائے اڈے میں داخل ہوا تو استاد منگو آگے بڑھ کر اس سے ملا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند آواز سے کہنے لگا، لا ہاتھ ادھر، ایسی خبر سناؤں گا کہ جی خوش ہو جائے گا، تیرے اس گنجی کھوپڑی پر بال اگائیں گے۔ اور یہ کہہ کر منگو نے بڑے مزے لے کر نئے قانون کے متعلق اپنے دوست سے باتیں شروع کر دیں۔ دوران گفتگو میں اس نے کئی مرتبہ نتھو گنجے کے ہاتھ پر زور سے اپنا ہاتھ مار کر کہا، تو دیکھتا رہے بس، کیا بنتا ہے، یہ روس والا بادشاہ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے رہے گا۔ ایک روز اس کے تانگے میں دو بیرسٹر بیٹھے نئے آئین پر بڑے زور سے تنقید کر رہے تھے اور وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان بیرسٹروں کے درمیان جو گفتگو ہوئی، چونکہ اس میں بیشتر الفاظ انگریزی کے تھے، اس سے استاد منگو صرف اوپر کے جملے ہی کو کسی قدر سمجھا اور اس نے خیال کیا کہ یہ لوگ ہندوستان میں نئے قانون کی آمد کو برا سمجھتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان کا وطن آزاد ہو۔ چنانچہ اس خیال کے زیر اثر اس نے کئی مرتبہ ان دو بیرسٹروں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ کر دل ہی دل میں کہا، ٹوڈی بچے۔ جب کبھی وہ کسی کو دبی زبان میں ٹوڈی بچہ کہتا تو دل میں یہ محسوس کر کے بڑا خوش ہوتا تھا کہ اس نے اس نام کو صحیح جگہ استعمال کیا ہے، اور یہ کہ وہ شریف آدمی اور ٹوڈی بچے میں تمیز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس واقعے کے تیسرے روز گورنمنٹ کالج کے تین طلبہ کو اپنے تانگے میں بٹھا کر وہ مزنگ جا رہا تھا کہ اس نے ان تینوں لڑکوں کو آپس میں یہ باتیں کرتے سنا، نئے آئی نے میری امیدیں تو اور بڑھا دی ہیں، اگر صاحب اسمبلی کے ممبر ہو گئے تو کسی دفتری سرکاری دفتر میں ملازمت ضرور مل جائے گی، ویسے بھی بہت سی جگہیں اور نکلیں گی، شاید اسی گڑبڑ میں ہمارے ہاتھ بھی کچھ آ جائے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ بیکار گریجویٹ جو مارے مارے پھرتے ہیں ان میں تو کچھ کمی ہوگی۔ اس گفتگو نے استاد منگو کے دل میں جدید آئین کی اہمیت اور بڑھا دی، اور وہ اس کو ایسی چیز سمجھنے لگا جو بہت چمکتی ہو، نیا قانون۔ اور وہ دن میں کئی بار سوچتا، یعنی کوئی نئی چیز، اور ہر بار اس کی نظروں کے سامنے اپنے گھوڑے کا وہ نیا ساز آ جاتا جو اس نے دو برس ہوئے چودھری خدا بخش سے اچھی طرح ٹھونک بجا کر خریدا تھا۔ اس ساز پر جب وہ نیا تھا جگہ جگہ لوہے کی نکل چڑھی ہوئی کیلیں چمکتی تھیں، اور جہاں جہاں پیتل کا کام تھا وہ تو سونے کی طرح دمکتا تھا۔ اس لحاظ سے بھی نیا قانون کا درخشاں و تابہ ہونا ضروری تھا۔ پہلی اپریل تک استاد منگو نے جدید آئین کے خلاف اور اس کے حق میں بہت کچھ سنا، مگر اس کے متعلق جو تصور وہ اپنے ذہن میں قائم کر چکا تھا بدل نہ سکا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پہلی اپریل کو نیا قانون کے آتے ہی سب معاملہ صاف ہو جائے گا، اور اس کو یقین تھا کہ اس کی آمد پر جو چیزیں نظر آئیں گی ان سے اس کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈک پہنچے گی۔ آخر کار مارچ کے 31 دن ختم ہو گئے، اور اپریل کے شروع میں رات کے چند خاموش گھنٹے باقی رہ گئے۔ موسم خلاف معمول سرد تھا اور ہوا میں تازگی تھی۔ پہلی اپریل کو صبح سویرے استاد منگو اٹھا اور استبل میں جا کر تانگے میں گھوڑے کو جوتا اور باہر نکل گیا۔ اس کی طبیعت آج غیر معمولی طور پر مسرور تھی، اور وہ نئے قانون کو دیکھنے والا تھا۔ اس نے صبح کے سر دھندلکے میں کئی تنگ اور کھلے بازاروں کا چکر لگایا، مگر اسے ہر چیز پرانی نظر آئی، آسمان کی طرح پرانی۔ اس کی نگاہیں آج خاص طور پر نیا رنگ دیکھنا چاہتی تھیں، مگر سوائے اس کلغی کے جو رنگ برنگ کے پروں سے بنی ہوئی تھی اور اس کے گھوڑے کے سر پر جمی ہوئی تھی، سب چیزیں پرانی نظر آتی تھیں۔ یہ نئی کلغی اس نے نئے قانون کی خوشی میں 31 مارچ کو چودھری خدا بخش سے 14:30 آنے میں خریدی تھی۔ جب اس کا تانگا گورنمنٹ کالج کے دروازے پر پہنچا تو کالج کے گھڑیال نے بڑی رغونت سے 9 بجائے۔ جو طلبہ کالج کے بڑے دروازے سے باہر نکل رہے تھے خوش پوش تھے، مگر استاد منگو کو نہ جانے ان کے کپڑے آج میلے میلے سے کیوں نظر آئے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی نگاہیں آج کسی خیرہ کن جلوے کا نظارہ کرنے والی تھیں۔ تانگے کو دائیں ہاتھ موڑ کر وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر انارکلی میں تھا۔ انارکلی سے نکل کر وہ مال روڈ کی چمکیلی سطح پر اپنے تانگے کو آہستہ آہستہ چلا رہا تھا کہ موٹروں کی دکان کے پاس اسے چھاؤنی کی ایک سواری مل گئی۔ کرایہ طے کرنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو چابک دکھایا اور دل میں یہ خیال کیا، چلو یہ بھی اچھا ہوا، شاید چھاؤنی سے ہی نئے قانون کا کچھ پتہ چل جائے۔ چھاؤنی پہنچ کر استاد منگو نے سواری کو اس کی منزل مقصود پر اتار دیا، اور جیب سے سگریٹ نکال کر بائیں ہاتھ کی آخری دونگلیوں میں دبا کر سلگایا اور پچھلی نشست کے گدے پر بیٹھ گیا۔ جب استاد منگو کو کسی سواری کی تلاش نہیں ہوتی تھی یا اسے کسی بیتے ہوئے واقعے پر غور کرنا ہوتا تھا تو وہ عام طور پر اگلی نشست چھوڑ کر پچھلی نشست پر بڑے اطمینان سے بیٹھ کر اپنے گھوڑے کی باگیں دائیں ہاتھ کے گرد لپیٹ لیا کرتا تھا۔ ایسے موقعوں پر اس کا گھوڑا تھوڑا سا ہنہنانے کے بعد بڑی دھیمی چال چلنا شروع کر دیتا تھا، گویا اسے کچھ دیر کے لیے باغ دوڑ سے چھٹی مل گئی ہے۔ گھوڑے کی چال اور استاد منگو کے دماغ میں خیالات کی آمد بہت سست تھی۔ جس طرح گھوڑا آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا، اسی طرح استاد کے ذہن میں نئے قانون کے متعلق نئے قیاسات داخل ہو رہے تھے۔ وہ نئے قانون کی موجودگی میں میونسپل کمیٹی سے تانگوں کے نمبر ملنے کے طریقے پر غور کر رہا تھا، اور اس قابل غور بات کو آئین جدید کی روشنی میں دیکھنے کی صحیح کر رہا تھا۔ وہ سوچ بچار میں غرق تھا، اسے یوں معلوم ہوا جیسے کسی سواری نے اسے بلایا ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنے سے اسے سڑک کے کنارے اس طرف دور بجلی کے کھمبے کے پاس ایک گورا کھڑا نظر آیا جو اسے ہاتھ سے بلا رہا تھا۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ منگو کو گوروں سے بے حد نفرت تھی۔ جب اس نے اپنے تازہ گاہک کو گورے کی شکل میں دیکھا تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات بیدار ہو گئے۔ پہلے تو اس کے جی میں آئی کہ بالکل توجہ نہ دے اور اس کو چھوڑ کر چلا جائے، مگر بعد میں اس کو خیال آیا ان کے پیسے چھوڑنا بھی تو بیوقوفی ہے، کلغی پر جو مفت میں 14.5 آنے خرچ کر دیے انہی کی جیب سے وصول کرنے چاہیے، چلو چلتے ہیں۔ خالی سڑک پر بڑی صفائی سے تانگا موڑ کر اس نے گھوڑے کو چابک دکھایا اور آنکھ جھپکنے میں وہ بجلی کے کھمبے کے پاس موجود تھا۔ گھوڑے کی باگے کھینچ کر اس نے تانگا ٹھہرایا اور پچھلی نشست پر بیٹھتے بیٹھتے گورے سے پوچھا، صاحب بہادر کہاں جانا مانگتا ہے؟ اس کے سوال میں بلا کا تنزیہ انداز تھا۔ صاحب بہادر کہتے وقت اس کا اوپر کا مونچھوں بھرا ہوٹ نیچے کی طرف کھینچ گیا اور پاس ہی گال کے اس طرف جو مدھم سی لکیر ناک کے نتنے سے تھوڑی کے بالائی حصے تک چلی آ رہی تھی ایک لرزش کے ساتھ گہری ہو گئی، گویا کسی نے نوکیلے چاقو سے شیشم کی سانولی لکڑی میں دھاری ڈال دی۔ اس کا چہرہ ہنس رہا تھا اور اپنے اندر اس نے اس گورے کو سینے کی آگ میں جلا کر بھسم کر ڈالا تھا۔ جب گورے نے جو بجلی کے کھمبے کی اوٹ میں کھڑا ہوا ہوا کا رخ بچا کر سگریٹ سلگا رہا تھا مڑ کر تانگے کے پائدان کی طرف قدم بڑھایا تو اچانک استاد منگو اور اس کی نگاہیں چار ہوئیں اور ایسا معلوم ہوا کہ بیک وقت آمنے سامنے کی بندوقوں سے گولیاں خارج ہوئیں اور آپس میں ٹکرا کر ایک آتشی بگولا بن کر اوپر کو اڑ گئیں۔ استاد منگو جو اپنے دائیں ہاتھ سے باغ کے بل کھول کر تانگے پر سے نیچے اترنے والا تھا اپنے سامنے کھڑے گورے کو یوں دیکھ رہا تھا گویا وہ اس کے وجود کے ذرے ذرے کو اپنی نگاہوں سے چبا رہا ہے، اور گورا کچھ اس طرح اپنی نیلی پتلون پر سے غیر مرئی چیزیں جھاڑ رہا ہے گویا وہ استاد منگو کے اس جملے سے اپنے وجود کے کچھ حصے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گورے نے سگریٹ کا دھواں نگلتے ہوئے کہا، جانا مانگتا یا پھر گڑبڑ کریں گا؟ وہی ہے، یہ الفاظ منگو کے ذہن میں پیدا ہوئے اور اس کی چوڑی چھاتی کے اندر ناچنے لگے۔ وہی ہے، اس نے یہ الفاظ اپنے منہ کے اندر ہی اندر دہرائے اور ساتھ ہی اسے پورا یقین ہو گیا کہ وہ گورا اس کے سامنے کھڑا تھا، وہی ہے جس نے پچھلے برس اس کی جھڑپ ہوئی تھی اور اس خامخواہ کے جھگڑے میں جس کے باعث گورے کے دماغ میں چڑھی ہوئی شراب تھی اسے توہن و کرہن بہت سی باتیں سہنا پڑی تھیں۔ استاد منگو نے گورے کا دماغ درست کر دیا ہوتا بلکہ اس کے پرزے اڑا دیے ہوتے مگر وہ کسی خاص مصلحت کی بنا پر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس قسم کے جھگڑوں میں عدالت کا نزلہ عام طور پر کچھوانوں پر ہی گرتا ہے۔ استاد منگو نے پچھلے برس کی لڑائی اور 1 اپریل کے نئے قانون پر غور کرتے ہوئے گورے سے کہا، کہاں جانا مانگتا ہے؟ استاد منگو کے لہجے میں چابک ایسی تیزی تھی۔ گورے نے جواب دیا، منڈی، کرایہ 5 روپے ہوگا۔ استاد منگو کی مونچھیں تھر تھرائیں، یہ سن کر گورا حیران ہو گیا، وہ چلایا، 5 روپے؟ کیا تم 5 روپے؟ یہ کہتے ہوئے استاد منگو کا دائنا بالوں سے بھرا ہاتھ بھیج کر ایک وزنی گھوسے کی شکل اختیار کر گیا، کیوں جاتے ہو یا بیکار باتیں بناؤ گے؟ استاد منگو کا لہجہ زیادہ سخت ہو گیا۔ گورا پچھلے برس کے واقعے کو پیش نظر رکھ کر منگو کے سینے کی چوڑائی نظر انداز کر چکا تھا، وہ خیال کر رہا تھا کہ اس کی کھوپڑی پھر کھجلا رہی ہے۔ اس حوصلہ افزا خیال کے زیر اثر وہ تانگے کی طرف اکڑ کر بڑھا اور اپنی چھڑی سے استاد منگو کو تانگے سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ بیت کی یہ پالش کی ہوئی پتلی چھڑی استاد منگو کی موٹی ران کے ساتھ 2-3 مرتبہ چھوئی۔ اس نے کھڑے کھڑے اوپر سے پستہ قد گورے کو دیکھا گویا وہ اپنی نگاہوں کے وزن ہی سے اسے پیس ڈالنا چاہتا ہے۔ پھر اس کا گھونسا کمان میں سے تیر کی طرح اوپر کو اٹھا اور چشم زدن میں گورے کی ٹھڈی کے نیچے جم گیا۔ دھکا دے کر اس نے گورے کو پرے ہٹایا اور نیچے اتر کر اسے دھڑا دھڑ پیٹنا شروع کر دیا۔ ششدر و متحیر گورے نے ادھر ادھر سمٹ کر استاد منگو کے وزنی گھونسوں سے بچنے کی کوشش کی اور جب دیکھا کہ اس کے مخالف پر دیوانگی کی سی حالت طاری ہے اور اس کی آنکھوں میں سے شرارے برس رہے ہیں تو اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ اس چیخو پکار نے استاد منگو کی باہوں کا کام اور بھی تیز کر دیا جو گورے کو جی بھر کے پیٹ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتا جاتا تھا، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ پھوں، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ پھوں، اب ہمارا راج ہے بچہ جی۔ لوگ جمع ہو گئے اور پولیس کے 2 سپاہیوں نے بڑی مشکل سے گورے کو استاد منگو کی گرفت سے چھڑایا۔ منگو ان سپاہیوں کے درمیان کھڑا تھا، اس کی چوڑی چھاتی پھولی ہوئی سانس کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہی تھی، منہ سے جھاگ بہ رہا تھا اور وہ اپنی مسکراتی ہوئی آنکھوں سے حیرت زدہ مجمع کی طرف دیکھ کر ہانپی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، وہ دن گزر گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب نیا قانون ہے میاں، نیا قانون۔ اور بیچارہ گورا اپنے بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ بے وقوفوں کی مانند کبھی استاد منگو کی طرف دیکھتا اور کبھی ہجوم کی طرف۔ استاد منگو کو پولیس کے سپاہی تھانے لے گئے۔ راستے میں اور تھانے کے اندر کمرے میں وہ نیا قانون نیا قانون چلاتا رہا، مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ نیا قانون نیا قانون، کیا بک رہے ہو، قانون وہی ہے پرانا، اور اس کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ منٹو کے بہترین افسانے۔ مشق۔ سوال نمبر ایک، منگو اپنے اڈے کے لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کیوں سمجھا جاتا تھا؟ دو، منگو یہ کیوں کہا کرتا تھا کہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوگا؟ تین، وہ انگریزوں سے شدید نفرت کیوں کرتا تھا؟ چار، منگو اپنے طور پر نئے قانون سے کیا مراد لے رہا تھا؟ پانچ، منگو کے لیے پہلی اپریل کی کیا اہمیت تھی؟ چھ، وہ اس دن کیا دیکھ کر مایوس ہو رہا تھا؟ سات، منگو نے اس دن گورے کی رغونیت دیکھ کر اسے بڑی بے باکی سے کیوں پیٹنا شروع کر دیا؟ آٹھ، اس افسانے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ نو، مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اڈا، منہ دیکھنا، اعتراف، ٹھنڈی سانس بھرنا، تنفر، پرزے اڑانا، پیش خیمہ، درخشاں و تابہ، خیرہ کن، لرزش۔ دس، مدبر سے ایک نیا لفظ مدبرانہ بنا، آپ بھی اسی طرح ذیل کے الفاظ سے نئے لفظ بنائیے۔ شاعر، ادیب، سپاہی، ناصح، دلیر، حاکم، صوفی، شاعر، فقیر، حکیم۔ فعل وہ ہے جس سے کسی شے یا کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو، جیسے میں کتاب پڑھتا ہوں، اس نے خط لکھا، ریل چلی، بچی سو رہی ہے۔ اس میں پڑھتا، لکھا، چلی اور سو رہی ہے فعل ہیں۔ فعل کی بلحاظ معنی تین قسمیں ہیں، فعل لازم، فعل معتدی، فعل ناقص۔ فعل لازم وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے مگر اس کا اثر صرف کام کرنے والے یعنی فاعل تک رہے، جیسے لڑکا پڑھتا ہے، احمد آیا، لڑکی رو رہی ہے، لوگ آئے۔ فعل معتدی وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل سے گزر کر مافعول تک پہنچے، جیسے لڑکا کتاب پڑھتا ہے، لڑکے اسکول آئے، لڑکی روٹی کھا رہی ہے۔ فعل ناقص یہ وہ فعل ہے جو کسی پر اثر نہ ڈالے بلکہ کسی اثر کو ثابت کرے، جیسے احمد بیمار ہے، وہ بڑا بے وقوف نکلا، بچہ بہت پیارا ہے۔ آپ فعل لازم، فعل معتدی اور فعل ناقص والے پانچ پانچ جملے لکھیے۔ مجسمہ۔ غلام عباس، 1909 تا 1982۔ بادشاہ اپنی حسین و جوان سال ملکہ کو دیوانہ وار چاہتا تھا۔ ملکہ دلی دل میں اس کی الفت پر ناز کرتی مگر فطرتاً وہ عورتوں کے اس غیور و خودسر طبقے میں سے تھی جو دنیا میں کسی کا احسان مند ہو کر رہنا، کسی کو اپنی کمزوری سے باخبر کرنا اور اپنے تئیں اس کے رحم و کرم پر چھوڑنا عورت کے وقار کے منافی سمجھتا ہے۔ وہ انسان تھی اور انسانوں کی طرح اس کے سینے میں بھی درد و محبت کا طوفان بارہا اٹھتا، مگر اس کا جذبہ خودداری اسے دبا لینے میں کامیاب ہو جاتا۔ جب وہ بادشاہ کو آتے دیکھتی تو اس کی نظریں وفور ادب سے جھک جاتی، کان فرمان شاہی کے منتظر ہوتے، وہ تسلیم و اطاعت کا ایک زندہ پیکر بن جاتی تھی۔ بادشاہ اسی چیز سے اکتا چکا تھا۔ جب وہ سلطنت کے کاروبار سے فارغ ہو کر تھکا ہارا محل میں آتا تو چاہتا کہ کوئی ایسا رفیق و دمساز جو محبت کے میٹھے اور جان آواز کلمات سے میرے دل کو تسکین دے، جو بجائے مجھ کو مخاطب کرنے کے میرے دل سے ہم کلام ہو۔ اس کے برعکس ملکہ کے پرتکلف رسمی اور محبت سے آری الفاظ اس کے دل میں نشتر بن کر چپ جاتے تھے۔ ایک مدت گزر گئی مگر ملکہ کے برتاؤ میں ذرا فرق نہ آیا۔ اس کی نگاہوں میں بادشاہ کا احترام جو پہلے تھا ویسا ہی اب بھی تھا۔ وہ اس کی خدمت گزاری میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھتی تھی مگر وہ کلمہ محبت جسے سننے کے لیے بادشاہ کے کان بیتاب رہتے تھے اس کے منہ سے کبھی نہ نکلتا تھا۔ اتفاق سے سرسے میں بادشاہ کے ہاں کوئی اولاد بھی نہ ہوئی جو اپنی ماں کی سرد مہری کا نعم البدل بن جاتی، جسے پروان چڑھتے دیکھ کر بادشاہ کے دل میں امیدیں اور امنگیں پیدا ہوتی اور پھولتی پھلتی۔ بادشاہ روز بروز لطف زیست سے مایوس ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن جب بادشاہ دربار جانے لگا تو ملکہ اس کے پاس آئی اور بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہنے لگی، عالیجہ آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا عجب دوسری عورت سے آپ کے یہاں اولاد ہو جائے جو آپ کے بعد تخت و تاج کی وارث بنے اور آپ کا نام قائم رکھے؟ میں آپ کو سچے دل سے اس کی اجازت دیتی ہوں، یقین جانیے سعود کے آنے سے میرے دل کا امن اور چین بحال رہے گا۔ بادشاہ نے کسی قدر خشمگین نظروں سے ملکہ کی طرف دیکھا۔ اف، یہ عورت احساسات سے کس درجہ خالی ہے، گوشت پوست کی نہیں پتھر کی بنی ہوئی ہے اور اس کے سینے میں دل بھی پتھر کا ہی ہے۔ بادشاہ نے نظریں دوسری طرف پھیر لیں اور محل سے باہر نکل گیا۔ تو کیا اس عورت کو سزا دینی چاہیے؟ اور اس کا التفات شہانہ کا جس کی وہ تنہا مالک ہے کسی اور کو بھی اس کا حصہ دار بنا دینا چاہیے؟ بادشاہ دن بھر طرح طرح کے خیالوں میں آہیں بھرتا رہا۔ اسے ملکہ سے بے حد الفت تھی، ایسی الفت جیسی صرف شاعروں کا تخیل ہی تخلیق کر سکتا ہے۔ وہ اس قسم کے چاہنے والوں میں سے تھا جو محبوب کی ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر درد و کرب سے کراہتے ہیں۔ بادشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ دوسری شادی نہ کروں گا۔ بادشاہ بے حد افسردہ اور ملول رہنے لگا، نہ کسی سے بات کرتا نہ کسی سے ملتا، اپنے ہی خیالوں میں کھویا رہتا، سلطنت کے کسی کام میں اس کا دل نہ لگتا، روز بروز رعایا کے سود و ضیاع سے بے پرواہ ہوتا جاتا۔ عمائد سلطنت اس کی یہ حالت دیکھ کر کڑتے مگر دم نہ مار سکتے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی غم اندر ہی اندر اسے کھائے جاتا ہے، مگر اس غم کا سبب پوچھنے کی انہیں جرات نہ ہوتی تھی۔ وہ اس کا دل بہلانے کے لیے اسے سیر و شکار پر لے جاتے، شمشیر زنی اور نبرد آزمائی کے اکھاڑے منعقد کراتے، دور دور کے باکمال سے باکمال مغنی بلائے جاتے، سبک رو سے سبک رو رقاصہ لڑکیاں اس کے دربار میں پیش کی جاتیں۔ لیکن اس قسم کے مشاغل چونکہ جذبات کو اکساتے اور دل میں ولولہ پیدا کر دیتے، اسی لیے بادشاہ لطف اندوز ہونے کے بجائے اور افسردہ ہو جاتا۔ ہاں ایک شغل تھا جس سے اسے کسی قدر تسکین حاصل ہوتی تھی، فن مصوری۔ بادشاہ کے پاس قلمی تصاویر کا ایک نادر و نایاب ذخیرہ تھا جس میں آئے دن اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ بادشاہ کی صنعت پرستی اور قدردانی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، چنانچہ جو جوان تو جوان بڈھے اور نحیف ثنا بھی قدردانی کے بھروسے پر ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آتے اور اپنی محنت کی داد امیدوں سے بڑھ کر پاتے تھے۔ ایک روز ایک بوڑھا سنگ تراش ایک مرمری مجسمہ لیے ہوئے بادشاہ کے حضور میں پیش ہوا۔ یہ ایک حسین عورت کی شبی تھی، صنعت کا نادر ترین نمونہ۔ معلوم ہوتا تھا کسی وارفتہ مزاج ساحر نے پتھر کے ایک بے جان ٹکڑے میں عشق کا گرم سانس پھونک کر اسے حیات دوام بخشی ہے۔ یہ شبی اس دنیا کی کسی عورت کی نقل نہ تھی، بلکہ وہ ثنا کی تخیل کی ان عورتوں میں سے ایک تھی جن کی ہمسری عالم بالا کی عورتیں اور بیویاں بھی نہیں کر سکتی۔ بادشاہ صنعت کے اس عجیب و غریب نمونے کو دیکھ کر بے حد محسوس ہوا، بوڑھے ثنا کو نہال کر دیا اور مجسمہ اپنے خوابگاہ میں ایسی جگہ رکھوا لیا کہ نظر ہر وقت اس پر پڑتی رہے۔ یہ مجسمہ 1.5-2 فٹ سے زیادہ نہ تھا، مگر سنگ تراش نے اس میں ایسی زندگی بھر دی تھی کہ اسے دیکھ کر اس کے قد و قامت کا احساس تک نہ ہوتا تھا۔ یہی معلوم ہوتا کہ بادلوں کی رنگین دنیا کا ایک پیکر حسن و شباب ہے جسے سحر و فسو سے ساکت کر دیا گیا ہے، جس کے ساکت اعضا میں مچلنے کی آرزوئیں بیتاب ہیں، جس کے نم آلود ہوٹوں میں ہم کلامی کی تمنا آنکھیں کھول رہی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے بادشاہ کی نگاہ اس مجسمے پر پڑتی اور وہیں جم جاتی۔ اس کی خوابگاہ میں صنعت و حرفت کی بیسیوں چیزیں تھیں، مگر نہ جانے مجسمے میں کیا بات تھی کہ وہ اسے دوسری چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی تھی۔ بعض اوقات وہ پہروں محویت کے عالم میں کھڑا اسے تکتا رہتا، ایسا معلوم ہوتا جیسے اس کے اور اس مجسمے کے درمیان نامعلوم طور پر ایک رشتہ، ایک تعلق پیدا ہو گیا ہے جو بتدریج بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی حالت میں بھی ایک تغیر ہوتا جاتا تھا۔ ملکہ کی سنگ دلی اور بے مہری کا غم تو کسی وقت بھی دل سے دور نہ ہوتا تھا، مگر اب اس غم کو مٹانے کا ایک ذریعہ اس کے ہاتھ آ گیا تھا۔ عورت سے، یا یوں کہو ملکہ سے، وہ جس چیز کا خواہاں تھا وہ ایک حد تک اسے اس مجسمے سے حاصل ہو رہی تھی۔ ملکہ کو اس حسین مجسمے کا علم تھا اور وہ جانتی تھی کہ بادشاہ اسے تحسین کی کیسی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اس نے کئی بار بادشاہ کو محویت کے عالم میں اس مجسمے کی طرف تکتے بھی دیکھا تھا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ میرے ساتھ بادشاہ کے برتاؤ میں فرق آ گیا ہے اور وہ مجھ سے دور دور رہنے لگا ہے۔ وہ یہ سب کچھ جانتی تو تھی مگر معترض نہ ہوتی تھی۔ بہار کا موسم آیا، آنکھوں میں آپ سے آپ ایک خمار، دل میں ایک درد اور روح میں ایک تشنگی پیدا ہو جانے کا موسم آیا، جب ہر جاندار اپنے لیے ایک مونس و دمساس کی جستجو کرتا ہے۔ یہاں پر پارٹ ون کا اختتام ہوتا ہے، مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ ٹو سماعت فرمائیں۔